السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ظلوا مدبنين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورۃ الروم کی آخری آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں اور اپنی نشانیوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، جس کا ذکر پچھلی آیات میں ہم نے سمجھا تھا. یہ بارش کا نظام، یہ پانی کا بخارات کی شکل میں سمندروں سے اٹھنا اور بادلوں کی شکل کا اختیار کیا جانا، پھر ان بادلوں کا پھاڑا جانا، اس سے بارش کا برسایا جانا، پھر اس پانی کو پہاڑوں پر گلیشیئرز کی صورت میں جمایا جانا، پھر اس کا پگھلنا، پھر پانی کا روا ہونا پہاڑوں سے دریاؤں کی طرف، پھر دریاؤں سے سمندروں کی طرف، یہ پورا جو نظام ہے بارش کا، یہ واٹر سائیکل کا، یہ رب العالمین کی قدرتوں کا ایک بہت بڑا اظہار ہے، جس کا تذکرہ قرآن بار بار فرماتا ہے. پھر یہ بھی ہم نے پڑھا کہ یہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانی ہے کہ رب العالمین مردہ زمین کو بارش برسا کر زندگی عطا فرما دیتا ہے. وہی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دے. آج کا مطالعہ شروع کر رہے سورۃ الروم کی آیت نمبر 51 سے. ارشاد ہوا، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. اور اگر ہم ہوا بھیجیں پھر وہ اس فصل کو زرد شدہ دیکھیں تو ضرور اس کے بعد وہ ناشکری کرنے والے ہو جائیں گے. مراد ہے کہ اللہ جو فصل عطا فرمانے والا ہے، جو پھل پھول عطا فرمانے والا ہے، وہ کبھی تمہارا امتحان بھی لیتا ہے، وہ تمہیں کبھی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے. جو نفع دیتا ہے وہ نقصان دینے پر بھی قادر ہے. جو نفع دینے کے بعد یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کی نعمت کا استعمال کرنے کے بعد شکر کرتے ہو کہ نہیں، وہی کبھی تمہیں نقصان میں مبتلا فرما کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کی رضا پر راضی رہتے ہو کہ نہیں، صبر کی روش اختیار کرتے ہو کہ نہیں. یہی زندگی ہے ہماری، جو قرآن کہتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورہ ملک کی دوسری آیت ہے 29 پارے میں. اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. یہاں تو ناشکروں کا بیان ہے کہ اللہ اگر زمین کی اس فصل کو زرد کر دے، کچھ تباہی آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی فصل میں کمی ہو جائے، تو پھر اس کو دیکھ کر وہ ناشکری پر اتر آئیں گے. جبکہ مؤمنانہ روش کیا ہے، 12 اس حدیث کا ذکر ہو چکا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. عجیب عربی میں عمدہ کو بھی کہتے ہیں، خوبصورت کو بھی کہتے ہیں. تو مومن کا معاملہ بڑا ہی عمدہ، بڑا ہی خوبصورت ہے کہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا انعام سمجھ کر، فضل سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ثواب ہی ثواب ہے. اگر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر راضی رہتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، اس میں بھی خیر ہی خیر ہے. اور فرمایا کہ یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتی. تو بدلتے حالات میں یہ امتحان ہی ہے کہ کبھی اللہ دے رہا ہے اور وہ دیتا ہی دیتا ہے اور آزماتا ہے دے کر، کبھی کم کر کے یا واپس لے کر بھی وہ امتحان لیتا ہے. تو کبھی شکر کا پہلو اور کبھی صبر کا پہلو ہے، لیکن یہاں ناشکروں کا بیان کہ وہ ناشکری پر اتر آتے ہیں. اسی لیے ایسی ہٹ دھرمی کرنے والے کفار کے بارے میں اگلی آیت میں فرمایا، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، پس اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، نہ بہروں کو آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں اور منہ موڑ لیں. مراد کیا ہے؟ ابو جہل جیسے شخص کو ذہن میں لے کر آئیے. کان تو اس کے تھے، جو کان ہمارے پاس ہے وہ کان اس کے پاس بھی تھے. دنیا جہاں کی باتیں وہ سنتا تھا مگر حق سننے پر آمادہ نہیں تھا، یہ ہے اصل مسئلہ. اسی طرح ابو جہل جو ہے وہ زندہ تو تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، سوتا تھا، جاگتا تھا،
سارے معاملات انجام دیتا تھا، مگر یہ جسمانی سطح پر تو زندہ تھا مگر روحانی سطح پر مر چکا تھا. اس معاملے میں یہ فرمایا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وہ جو چلتے پھرتے مردے ہیں جن کے پاس جسم بھی ہے، جن کے پاس دل بھی ہے، جن کے وجود میں خون بھی دوڑتا ہے مگر ان کی روح مر چکی ہے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے جان بوجھ کر حق کا انہوں نے رد کر دیا ہے، تو اصلاً تو یہ مردہ ہے چاہے چلتے پھرتے زندوں کی صورت میں نظر آئے. پھر ان کے کان تو ہیں لیکن یہ حق سننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ بہرے ہیں. جیسے قرآن حکیم فرماتا ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 189 میں، بلکہ 179 میں 179 میں ارشاد ہوا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے دل مگر یہ اسے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں مگر یہ اسے دیکھتے نہیں، ان کے کان مگر یہ اسے سنتے نہیں. فرمائے کہ اولئک کالانعام بل ہم اول، یہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، ان سے بھی بدتر ہیں. تو یہ ہے وہ کافروں کی روش کہ چلتے پھرتے ڈھانچے تو موجود ہیں مگر اندر سے روح مر چکی ہے، سنتے بہت کچھ ہیں دنیا کی باتیں مگر حق سننے کو تیار نہیں ہوتے. تو جب یہ ایسی ہٹ دھرمی پر آ جائیں، جان بوجھ کر رد کر دیں، تو اے نبی پھر آپ ان کو سنا نہیں سکتے، آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ ہے تو کفار کا بیان مگر اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ہٹ دھرمی پر انسان اتر آتا ہے یا آ سکتا ہے، یہ خطرہ ہمیں بھی لاحق ہے. آج قرآن ہمارے معاشرے میں بھی بیان ہوتا ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمارے معاشرے میں بیان ہوتی ہیں، مگر کیا دل سے سننے کو امتی آج تیار ہے؟ دل کے کانوں سے سننے کو کیا آج امتی تیار ہے؟ دل کی آنکھوں سے دیکھنے کو کیا آج امتی تیار ہے؟ اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے. وہ جو آپ کو میں نے کئی مرتبہ وہ جملہ سنایا ہے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے خطیب بھی تھے. عشاء سے شروع کرتے تو خطابت ان کا معاملہ فجر تک جایا کرتا تھا اور لوگ بیٹھتے تھے. انہوں نے بھی کسی موقع پر نہ جانے کس کیفیت کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ میں زندوں کے قبرستان میں 40 برس سے قرآن سنا رہا ہوں. زندوں کے قبرستان میں 40 برس سے قرآن سنا رہا ہوں. یہ گانے والیوں کے گانوں پر جھومتے ہیں اور قرآن سن کر اونگتے ہیں. آج آپ قصے سنا دیجئے لوگوں کو، کہانیاں لوگ سن لیں گے، فلمیں ڈرامے ناچ گانے تو ایک طرف رکھیے، جھوٹے قصے، بے سرابا قصے جن کا کوئی سر پیر نہ ہو، سر پیر نہ ہو، کوئی سند نہ ہو، بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو. لیکن دین کی خالص تعلیم، سچی تعلیم جو قرآن کے ذریعے سے ہو، احادیث سے مبارکہ کے ذریعے سے ہو، بہت کم توجہ کا معاملہ وہاں دکھائی دیتا ہے. اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. آگے ارشاد ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے گمراہ لوگوں کو ہدایت دینے والے نہیں. مراد کیا ہے؟ ہدایت کا اختیار تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری تو پہنچانے کی تھی. چنانچہ قرآن فرماتا ہے سورۃ الغاشیہ میں آخری پارے میں فذکر انما انت مذکر، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکیر فرمائیے، یاد دہانی فرمائیے، بے شک آپ مذکر ہیں، یاد دہانی فرمانے والے ہیں. لستا علیہم مسیطر، منوانا زبردستی آپ کا کام نہیں. یہ بہت قیمتی ہدایت ہے. اسی کو ایک اور انداز سے قرآن میں فرمایا گیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 119 میں وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے نبی اہل جہنم کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ نے تو پہنچا دیا، اب جس نے رد کر دیا، پیغام قبول نہ کیا اور اپنے لیے خود برے اعمال کا فیصلہ کیا کرنے کا، وہ جہنم میں جائے گا تو خود اس کا جواب دے ہوگا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت پر بھی پہنچانے کی، سمجھانے کی، بتانے کی ذمہ داری ہے، منوانے کی نہیں ہے. ہدایت دینا نہ دینا یہ اختیار اللہ کا ہے. ہاں ہدایت کی طلب اور تڑپ پیدا کرنا یہ اختیار بندے کو دیا ہے، مگر ایک داعی دین کی ذمہ داری، یعنی دین کی طرف بلانے والے کی ذمہ داری پہنچانے کی، سمجھانے کی، بتانے کی تو ہے، منوانے کی نہیں ہے. فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کی گمراہی سے ان کو ہدایت دینے والے نہیں. ہاں ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ تو اسی کو سنا سکتے کہ جو لوگ ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، بس وہی اسلام کی روش اختیار کرنے والے ہیں، جن کے دل میں طلب و تڑپ اور ہدایت کی جو سجو ہوگی وہ قبول بھی کریں گے اور مزید سنیں گے اور اسلام یعنی اللہ کی فرما برداری کی روش پر اتر آئیں گے. طلب و تڑپ تھی سلمان فارسی میں رضی اللہ عنہ، تو فارس ایران سے چلے، مشرک گھرانے کا شرکیہ طرز عمل قبول نہ کیا، گھر بار کی پوری قوم کی شرکیہ روش، آتش پرستی کی روش کو قبول نہیں کیا اور چلے آئے اور اللہ نے محمد کریم علیہ السلام کے قدموں میں پہنچا دیا. بہت طویل داستان ہے ان کی، کہاں کہاں تک گئے، کیسے کیسے لوگوں کے پاس پہنچے، کن کن عیسائی راہبوں کے پاس گئے، تو پھر پتہ چلتا چلا گیا اور آخری رسول تک اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس اللہ نے ان کو پہنچا دیا اور ایمان لے آئے. طلب و تڑپ تھی، اللہ نے پہنچا دیا. ابو لہب میں طلب و تڑپ نہیں تھی، چچا ہے، پڑوسی ہے اور سنانے والے اس کو قرآن حکیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم ترین کلام اور عظیم ترین مبلغ صاحب قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر طلب و تڑپ نہیں ہے تو اس کو ہدایت نہیں ملی بلکہ لعنت ملی. تبت یدا ابی لہب و تب، یہ ہے اصل معاملہ. تو آپ کنہیں سنا سکتے ہیں؟ جن میں ایمان کی روش ہوگی، رمق ہوگی، جو سننا چاہیں گے طلب و تڑپ کے ساتھ، وہ ایمان بھی لاتے ہیں اور وہ اسلام کی روش بھی اختیار کرتے ہیں. اس کے بعد آخری رکو شروع ہوتا ہے سورۃ الروم کا اور اگلی آیت آیت نمبر 54 بڑی قیمتی ہے اللہ کی قدرتوں کے بیان کے اعتبار سے بھی. فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی کیفیت کے ساتھ پیدا فرمایا. ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، پھر کمزوری کی اس کیفیت کے بعد کچھ قوت عطا فرما دی. ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبا، اور اس کے بعد کمزوری اور بڑھاپا عطا کر دیا. یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے تخلیق فرما دیتا ہے. وہو العلیم القدیر، اور وہ اللہ خوب علم رکھنے والا، خوب قدرت رکھنے والا ہے. بہت قیمتی آیت. اللہ کون؟ اللہ کے جس نے تمہیں کمزوری کی کیفیت کے ساتھ پیدا کیا، ایک قطرے کا ایک معمولی جز مرد عورت کی طرف سے آئے اور اس کا ملاپ ہو، وہاں سے تمہاری تخلیق کے عمل کو اس نے شروع کیا. دنیا میں ماں کے بطن سے تم باہر آئے تو تم کروٹ لینے کے قابل بھی نہیں تھے. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، چند گھنٹے ٹانگیں کانپتی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، اور انسان کا بچہ 8-9 مہینے تو لیٹا ہی رہتا بےچارا. کس قدر کمزور ہو تم، یہ تمہاری اوقات. پیدا بھی کیا تو قطرے کے ایک معمولی جس سے، وہ بھی ناپاک قطرہ، اور درجہ بدرجہ تمہیں اس کمزوری کی کیفیت سے وہ بڑھاتا چلا گیا، بڑھاتا چلا گیا، بڑھاتا چلا گیا. کس قدر ضرورت ہے اس بچے کو، اس کی ماں کی توجہ کی، اس کی باپ کی توجہ کی، گھر کے شیلٹر کی، کھانے پینے کی، یہ سارا کچھ تمہارے لیے سجا دیا. کس قدر محتاج ہو تم اللہ کے. فرمایا کہ اس کمزوری کی کیفیت کے ساتھ تو پیدا فرمایا. ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، پھر اس کمزوری کی کیفیت کے بعد قوت دی. انگلی پکڑ کے چلنا بھی کمزوری کی علامت، لڑک نہ جائے، گر نہ جائے، موٹر سائیکل پر بٹھاتے تو بیلٹ باندھ لیتے ہیں تب بھی کمزوری کی کیفیت، گنتے چلے جائے نا کس کس مرحلے پر انسان میں اور آپ کتنے کتنے کمزور ہیں. پھر فرمایا کہ اس کمزوری کی کیفیت کے بعد قوت عطا فرما دی، تمہاری اعضاء میں قوت آ گئی، تمہارے وجود میں گرم جوش، خون حرکت کرنے لگا، خون تمہارا جوش مارنے لگا، پھر جوانی، سینہ تمہارا تن گیا. جیسے آج ہمارے معاشرے میں دو ہتھیار جیب میں ہو تو سینہ زیادہ تن جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ غنڈے بدماشوں کے ساتھ تعلقات ہو تو ذرا زبان بھی غلط شروع ہو جاتی ہے استعمال. محلے کے نکڑ پر بیٹھیں گے تو ایسے کہ جیسے بدماش بیٹھا ہوا ہے، پورے محلے کا چودھری بیٹھا ہوا ہے. یہ تو آج ہمارے ہر گلی محلے کے نظارے ہیں نا. ایک بزرگ نے کسی کو دیکھا اکڑ کے چل رہا ہے، سبحان اللہ، اوقات بتا دی اس کی، بڑا اکڑ کے جا رہا ہے، اکڑ کے جا رہا ہے. تو پوچھا کیوں اکڑ رہا ہے؟ تو کہا دولت ہے میرے پاس، یہ ہے میرے پاس، وہ ہے میرے پاس. بولا اپنی اوقات تو دیکھ لے، جب تو دنیا میں آیا تو کیسے آیا؟ ایک ناپاک گندے قطرے سے اللہ نے تیری پیدائش کا عمل شروع کیا. اب جب تو چل رہا ہے تو تیرے وجود میں پیشاب پخانے کی گندگی لے کر چل پھر رہا ہے کہ نہیں؟ جب حادت محسوس ہوتی ہے تب خارج ہوتا ہے نا وہ، ورنہ تو جسم میں لے کے پھر رہا ہے. جب تو مرے گا تو مٹی کے اندر جائے گا، کیڑے مکوڑے تیرے جسم کو کھا جائیں گے. پیدا ہوا ناپاک قطرہ، اس سے آگے تیری تخلیق کا عمل شروع ہوا، یعنی اس کے نتیجے میں تیرا دنیا میں آنا. چل پھر رہا ہے تو گندگی پیشاب پخانے کی اپنے وجود میں لے کر، مرے گا اور مٹی میں جائے گا تو گندگی کا ڈھیر بنے گا یا تیرے وجود کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، وہ جب کھا جائیں گے تو ان کے وجود سے گندگی نکلنا شروع ہو جائے گی، یہ ہے تیری اوقات. یا کسی عرب عالم نے لکھا کہ کیا ہے تمہاری حقیقت اور ہماری حقیقت، من التراب علی التراب الی التراب، اور میں اضافہ کر رہا ہوں فی التراب. تراب کہتے ہیں مٹی کو، من التراب تو مٹی سے بنایا گیا، علی التراب مٹی پہ رہ رہا ہے، مرے گا تو الی التراب مٹی کی طرف جائے گا، فی التراب مٹی کے نیچے تیرا خاتمہ ہو جائے گا. کس بات کی اکڑ ہے تمہیں، کس بات کا گھمنڈ ہے تمہیں، یہ ہماری اوقات. تو اللہ فرما رہا ہے دیکھو کمزوری کی کیفیت میں تمہیں پیدا کیا اور اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت عطا فرما دی، تو تمہاری اس قوت کے بعد تم جو ہے وہ پھنے خواہ بننے شروع ہو جاتے ہو، اکڑ آنا شروع ہو جاتی، بدماشیاں کرتے ہو، چودراہٹے اس کا اظہار تم کرتے ہو، گنڈے بن جاتے ہو، ظالم بن جاتے ہو، جابر بن جاتے ہو، ظلم کرتے ہو دوسروں پر، اکڑ پر آ جاتے ہو. آؤ تمہاری اوقات ہم بتائیں. ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر اس قوت کے بعد تمہیں کمزوری دے دی. ادھیڑ عمر آتی ہے، آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، جسم کے اندر طاقت کم ہوتی چلی جاتی ہے، پھر اللہ تمہیں بڑھاپا دکھاتا ہے، کل کے سینے تان کر چلنے والے آج کمرے ان کی جھکی ہوئی، کل ہتھیاروں کے سہارے پر چودراہٹ کا اظہار کرنے والے آج دو کا سہارا نہ لے تو چل نہیں سکتے، پیشاب پخانے کو نہیں جا سکتے، یہ تمہاری اوقات. اور اللہ پابند نہیں ہے کہ تمہاری یہ اوقات بڑھاپے میں تمہیں دکھائے. اللہ اپنے زمان میں رکھے، اللہ اپنے زمان میں رکھے، کبھی جوانی کے عالم میں اللہ وہ بیماری دے دیتا ہے، وہ آزمائش بھی ہو سکتی، منفی بات نہ سمجھیے گا فقط اس کو، وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، مگر تاہم کبھی جوانی کے عالم میں تمہیں لوگوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، تم ویل چیئر کے بغیر ہاسپٹل نہیں جا سکتے، تم ویل چیئر کے بغیر اپنا بلڈ ٹیسٹ کرانے نہیں جا سکتے، تم ویل چیئر کے بغیر اپنی دوا لینے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے گھر سے، تمہیں کھلانے والے ہاتھ ہوں تو تمہارے وجود کے اندر دوا جاتی ہے جوانی کے عالم میں بھی، کبھی اللہ وہ شے بھی دکھا دیتا ہے. کیا اکڑتا ہے انسان، کس بات پر اکڑتا ہے انسان. حکایت مشہور ہے ہارون رشید کو کبھی پیاس لگی پانی نہیں ملا، بڑی مشکل سے ملنے لگا تو پوچھا بھی پانی دینے والے نے، ایک گلاس مل جائے تو کیا دے گا، اسے کہا آدھی سلطنت دے دوں گا بھائی. پھر کبھی بیماری آئی، پیشاب خارج نہیں ہو رہا، بڑے حکیموں کو دکھایا بات نہیں بنی، پھر ایک نے کہا کہ کرتے ہیں تیرا علاج کیا دے گا، کہا ایک جو ہے وہ آدھی سلطنت دے دوں گا، تو کسی نے تبصرہ کیا تیری سلطنت کی اوقات ایک گلاس پانی، اندر نہ جائے تو تو دینے کو تیار آدھی، اور جا کر خارج نہ ہو تو باقی آدھی دینے کو تیار. یہ ہے اوقات انسان کی، کس بات پر ہم اکڑتے ہیں، یہ اللہ دکھا رہا ہے آپ کا. کمزوری کی کیفیت میں تمہیں پیدا کیا، اس کے بعد تمہیں قوت عطا فرما دی، یہ بھی امتحان کے لیے، اور پھر اس کمزوری کے بعد، پھر اس قوت کے بعد کمزوری عطا کی، بڑھاپا عطا کیا، بڑھاپے تک پہنچا دیتا ہے وہ. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ تخلیق فرماتا ہے. وہو العلیم القدیر، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی خوب علم رکھنے والا، قدرت رکھنے والا ہے. ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم عمر کے جس حصے میں یا سطح پر ہیں، خاص طور پر نوجوانی اور جوانی، کوئی اس طرح کے تصورات ہماری کھوپڑی میں بھی تو نہیں آ جاتے، تو یہ قرآن وضاحتیں کر رہا ہے ہمارے سامنے، اور کئی مقامات پر قرآن کرتا ہے، ہمیں ہماری اوقات بتا دیتا ہے کہ تم ہو کیا اور تمہاری اوقات کیا ہے، تم کس بات پر اکڑتے ہو، کس بات پر تمہیں گھمنڈ ہے، کس بات پر تمہیں تکبر ہے. اللہ کو یہ شے تکبر والی قطعاً پسند نہیں. شیطان نے کیا حرکت کی تھی، ورنہ بڑا عبادت گزار تھا، بہت ہی عبادت، تکبر ہی تو آیا تھا، اور راندہ درگاہ کر دیا گیا. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اس تکبر سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم اپنے وجود پر بھی نگاہ ڈالیں. تو قرآن کہتا ہے نا فبئی آلائی ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اللہ کی کروڑ ہا کروڑ نعمتیں جن کا شمار ممکن نہیں. قرآن دو مرتبہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں یہ بات آتی ہے، ان بے شمار نعمتوں کا کچھ ادراک ہوگا اور رب کی شکر گزاری کا جذبہ ہم میں انشاءاللہ پیدا ہوگا. اب دنیا کے بعد قیامت کا بیان فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی یقسم المجرمون، مجرمین قسمیں کھائیں گے. کیا قسمیں کھائیں گے؟ ما لبیث غیر ساعہ، ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے ہوں گے. کیا مراد؟ جب قیامت میں کھڑے ہوں گے اور آخرت کا منظر ان کے سامنے ہوگا، اس سب کے مقابلے میں دنیا کی زندگی یا کہیں برزخ کی زندگی بھی تو گزار کر آئے ہوں گے نا، برزخ کو عام معنی میں ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں، تو وہ دنیا کی زندگی یا وہ برزخ کی زندگی کیا محسوس ہوگی؟ ایک ساعت، ایک گھڑی بسر کر کے آئے ہیں. یہ لفظ ساعت بھی بڑا قیمتی ہے. ایک حدیث شریف ہے جامع ترمذی میں جس کا عملی اظہار آج ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. وہ کیا حدیث شریف میں آیا کہ وقت آئے گا، مطلب قیامت سے قبل وہ وقت آئے گا کہ بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا ہوا محسوس ہوگا، سال محسوس ہوگا کہ مہینے کے برابر ہے، مہینے جیسا ہے، مہینہ ایسا لگے گا ہفتے کے جیسا ہے، اور ہفتہ ایسے لگے گا جیسے کہ ایک دن کی طرح ہے. کل جمعرات تھی، میں یہ سوچا تھا کل پھر جمعہ، یعنی آج پھر جمعہ ہے، پھر جمعے کی تیاری کرنی ہے، پھر جمعے کی نماز پڑھانی ہے، ہم سب نے ادا کرنی ہے، کسی نے پڑھانی ہے، کسی نے پڑھنی ہے، اور آنا ہے تو جمعہ. تو سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، اور ہفتہ ایک دن کے برابر لگے گا، اور ایک دن ایک ساعت کے برابر لگے گا. ساعت کیا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلجڑی جلائی کسی نے اور بجھ گئی. بس ایسے دن تو ایسے لگے گا، ماچس کی تیلی جلائی، پھلجڑی جلائی کسی نے اور بجھ گئی، اس تیزی کے ساتھ وقت گزرے گا. وقت تو گزر رہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، یقیناً سارے کے سارے انسان واقعتا خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. بس اس تیزی سے گزرتے وقت میں جو یہ کر لے وہ کل اللہ کے کامیاب ہوگا اور عظیم خسارے سے بچ سکے گا. اللہ تعالیٰ ان تقاضوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ قیامت برپا ہوگی، مجرمین قسم کھائیں گے کہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے. فرمایا کہ اسی طرح انہیں الٹا کر دیا جائے گا. دنیا کے اندر کیا تھے؟ دنیا کے اندر باغی بنے ہوئے تھے، دنیا کے اندر فرار کی روش اختیار کی تھی. آج بھی ان کی کیفیت ہوگی، ان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، اور بس کہیں گے ایک ساتھ ہے جو دنیا میں ہم گزار کر آئے ہیں. لیکن یہ ہر ایک کا طرز عمل نہیں ہوگا، یہ مجرمین کا طرز عمل ہوگا. ایمان والوں کا طرز عمل کیا ہوگا؟ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث، کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم عطا ہوا اور ایمان دیا گیا، ایمان والے بھی کہیں گے تم اللہ کی تقدیر کے مطابق یوم بعث، دوبارہ کھڑے کیے جانے والے دن تک رہے ہو. یکدم معاملہ نہ ہوا، اللہ نے ایک معاملہ مقرر فرمایا تھا، اس کی تفصیل تم تک پہنچی تھی، ایمان والوں نے تقاضے پورے کیے تھے، وہ یہ جواب دے رہے. فہذا یوم البعث، بس یہ جی اٹھنے کا دن ہے جس کی خبر پہلے دی گئی تھی. ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں تھے. مراد کیا؟ تم نے جانتے بوجھتے رد کیا، پیغمبر بتانے کو آئے تھے، کتاب رب نے عطا فرمائی تھی، تم نے ہٹ دھرمی کی روش اختیار کی، تم نے انکار کیا، لیکن ہم تک تو پیغام پہنچ گیا تھا، یہ بات برحق تھی کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا معاملہ آئے گا. لو آج وہ دن آ چکا ہے. فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پس اس دن ان لوگوں کا معذرت کرنا جنہوں نے ظلم کیا نفع نہیں دے گا، نہ انہیں کوئی موقع ملے گا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. دنیا کی عدالتوں میں چل جاتا ہے، بچیوں اور بچوں کو جو حافظ قرآن ہو شہید کروانے والے بھی پاکستان میں چھوڑ دیے جاتے ہیں. صحیح کہا کسی نے، آپ مجرم ہیں، آپ عدالت کے اندر چلے جائیں آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ بھاگتے کیوں ہیں؟ یہ ہے پاکستان کی عدالتوں پر اس وقت افسرہ. رب کے گھر کو چھلنی کرنے والے، گولیوں سے اور بوم برسانے والے، اب باتیں ساری واضح ہو چکی ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. آج تو معذرت چل گئی، فوجیوں کی چل جاتی ہے، ججوں کی چل جاتی ہے یعنی بیکنگ کرنا، حکمرانوں کی چل جاتی ہے، امریکہ کی چل جاتی ہے یعنی سورس لگانا، اللہ کے یہاں چل جائے گی؟ آج کے ججز کو بھی سوچنا چاہیے، آج کے وکلاء کو بھی سوچنا چاہیے، آج کے حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے، آج کے سیاست دانوں کو بھی سوچنا چاہیے، آج کے فوجی جرنیلوں کو بھی سوچنا چاہیے. آج تم ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہو، ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو، ایک دوسرے کے لیے لیم ایکسکیوزز پیش کر رہے ہو، معذرتیں پیش کر رہے ہو، قبول کروا رہے ہو، کیا اللہ کے دربار میں بھی ایسا ہوگا؟ اللہ کے دربار میں تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو کل اللہ کو کیا جواب دو گے؟ بندوں سے تو تم نے ایک دوسرے کو بچا لیا، اللہ سے بچا لو گے؟ اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے؟ رب کہتا ہے فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعَذِرَتُهُمْ، کل ظالموں کی معذرتیں کوئی انہیں کام نہیں دیں گی، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ انہیں یہ موقع اور مہلت ملے گی کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر سکے. دنیا کے ایگزامز ہوں گے بچوں کے اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر، ایک اٹمپٹ میں پاس ہو تو آٹھ آٹھ اٹمپٹ دے دو فلاں فلاں ڈسپلن کے اندر، دنیا میں دوسری تیسری چوتھی اٹمپٹ مل جاتی ہے. یہ زندگی ایک مرتبہ اللہ نے عطا فرمائی، سوچ سمجھ کے بسر کر لو. کل کوئی ریکٹیفیکیشن کا معاملہ نہیں کہ آج غلطی تو کل اصلاح ہو جائے، کل نہیں، آج ہی اصلاح کا موقع ہے، آج ہی توبہ کا موقع ہے، آج ہی پلٹنے کا موقع ہے. ہاں اللہ چاہے تو بڑے بڑے دشمنان دین توبہ کر لیں، بڑے بڑے دشمنان دین توبہ کر لیں. اسی ممبر سے کھڑے ہو کر کبھی آپ کو یہ بھی عرض کیا تھا اور آپ کے علم میں بھی ہے، کبھی ڈنمارک میں کیریکیچرز یعنی خاکے بنتے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی سوئٹزرلینڈ کے اندر یا نیدرلینڈ کے اندر یا کسی اور مقام پر وہ موویز بنتی ہیں جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی پر مبنی ہوتی ہیں، کبھی کسی کافر ملک کی پارلیمنٹ کا ایک ممبر جو ہے وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اور ایسے ہی دو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی قبولیت کی توفیق بھی دے دی الحمدللہ. ابھی ریسنٹ پاس کی بات ہے، گزشتہ چند دنوں کی بات. تو اللہ تو چاہے، بندہ بھی تو چاہے، اللہ چاہے تو دین کے دشمنوں کو بھی توبہ کی توفیق دے سکتا ہے. تو آج کے ہمارے یہ مسلمان اس ملک کے اندر جو بیٹھے ہوئے، جن کا تذکرہ میں نے جنرلائز کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا، کیا کوئی رمق باقی ہے کہ توبہ کر لو؟ آج کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ؟ سود تم جاری رکھو، بے حیائی تم جاری رکھو، ظالم جابر لوگوں کو معاف کرنا اور لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکنا تم جاری رکھو، اس کو کل اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کہتا ہے میرے سامنے معذرت نہیں چلے گی تمہاری جو ظالم ہے، اور اللہ کہتا ہے وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ کل کوئی مہلت اللہ عطا کرے گا کہ آدمی اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر لے یا توبہ کر لے اور اس کی بات سن لی جائے. ڈوبتا غرق ہوتا ہوا فرعون ایمان لا رہا تھا، قرآن کہتا ہے قبول نہیں، ڈوبتا غرق ہوتا ہوا فرعون، عالم نزا آ رہی ہے نا، اس عالم سے اس عالم میں جا رہا ہے، ڈوبتا غرق ہوتا فرعون ایمان لا رہا ہے، اللہ کہتا ہے قبول نہیں. جب موت کا غرغرہ آ جائے، موت کے وقت یہ روح قبض ہونے کا مرحلہ آ جائے، اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس سے پہلے پہلے ہے توبہ کر لو، کل کوئی توبہ نہیں، کل کوئی معذرت نہیں، کل کوئی چانس نہیں، کل کوئی موقع نہیں کہ تم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. یہ ان کے لیے بھی ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور یہ میرے لیے بھی اور یہ آپ کے لیے بھی ہے. اللہ ہمیں سمجھ دے، آج مہلت ہے، اس سے پہلے کہ موت آئے آج اللہ نے سچی پکی خالص توبہ کرنے کی اور واقعتاً پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان فرما دی. اللہ کرے کہ ہم اس قرآن کو کھولیں، باقاعدہ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، ہدایت حاصل کریں. یہ محض تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا سامان. یہ واقعات، یہ مثالیں ہماری ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی. فرمایا کہ اس قرآن میں ہم نے ہر طرح کی مثالیں بیان فرما دیں، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں تب بھی یہ کافر تو کہیں گے آپ جھوٹ ہی گھڑتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ مشرکین کا بیان جو ہٹ دھروی پر اتر آئے اور صادق اور امین کہنے کے باوجود، اس کے باوجود ان کے دل گواہی دے چکے تھے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی، وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کرتے تھے، اس کا تذکرہ بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے، تکبر کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے یہ انکار کرتے تھے جان بوجھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. آگے ارشاد ہوا کذالک یتبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے. یہ کون ہے؟ جو جانتے بوجھتے علم رکھنا نہیں چاہتے، جانتے بوجھتے سننا نہیں چاہتے، جانتے بوجھتے سمجھنا نہیں چاہتے، جیسے کہ آج کی گفتگو کے آغاز میں تفصیل آ چکی ہے. تو ان کے لیے تو کوئی ہدایت نہیں. ہاں ہمیں بھی ایک ڈر ہونا چاہیے. وہ ڈر کیا ہے؟ قرآن حکیم میں سورہ متففین آخری پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر ان کی بد اعمالیوں کا زنگ چڑھ چکا ہے. یہ بد اعمالیوں کا زنگ، یہ بھی ہر درمی ہی کا تسلسل ہے کہ آدمی گناہ کیے چلا جائے کیے چلا جائے اور اللہ کی طرف پلٹے نہ رجوع نہ کرے. اسی آیت کے ذیل میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا وہ نقطہ برقرار رہتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر نقطہ لگتا ہے، سیاہ کالا نقطہ بلیک اسپاٹ، پھر گناہ کرتا ہے پھر نقطہ لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ ہے کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ ہے ان کی بد اعمالیوں کا زنگ جو ان کے دلوں پر چڑھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، اس کا مینیفیسٹو، یہ مظاہر کیا ہیں جو نظر آتے ہیں معاشرے میں. لوگ کہتے ہیں نماز میں مزہ نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کا دل نہیں چاہتا، لوگ کہتے ہیں دین کی محفل میں جاتے ہیں بس عجیب عجیب ہی معاملہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جب دین کی محفل میں بیٹھتے ہیں میں اونگ بڑی آتی ہے. یہ کیا ہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، دین کی محفل میں دل نہیں لگ رہا، یہ کیا ہے آخر؟ ڈرنا چاہیے، یہ دلوں کی غفلت کی علامت ہے، یہ دلوں کے زنگ کی علامت ہے اور وہ زنگ بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے جس کی یہ آیت اور حدیث میں نے آپ کے سامنے، یہ خطرہ ہمیں. اور اس پر پھر ایک اور حدیث جو کچھ عرصے پہلے جمعے میں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں، دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ کیسے، ما جلا اوہا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا علاج کیسے کریں، زنگ کو کیسے دور کریں؟ آپ نے فرمایا کثرت سے موت کو یاد رکھنا اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا، کثرت سے موت کو یاد رکھنا اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ تمہارے دلوں کے زنگ کو دور کر دے گا انشاءاللہ. آخری آیت ارشاد ہوا فاصبر ان وعد اللہ حق، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرمائیے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے. یہ مکی زندگی ہے، مکی دور میں نازل ہونے والی سورۃ الروم ہے، مکی دور بڑی مشکلات اور مصائب کا دور تھا، جب جنگ کی اور ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جایا کرتے تھے. اس تناظر میں قرآن کہہ رہا ہے صبر کیجئے گا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مکی دور کے شروع میں نازل ہونے والی سورت، کہ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور بھی وعدے اللہ کے، اللہ اپنے دین کو غالب فرما کر رہے گا، اللہ ایمان والوں کی مدد فرما کر رہے گا. تو تسلی دی جا رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صبر فرمائیے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور جو یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو صحیح راہ سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان مخالفین حق کی طرف سے چوکنا رہیے گا کہ یہ آپ کو کہیں دین کے راہ سے ہٹا نہ دے. ظاہر بات ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے تو کوئی امکان ہی نہیں، کسی کے دل میں اس بات کا امکان آئے تو اس کا ایمان نہیں. یہ تو ہمارے متعلق بھی ہے نا کہ لوگ تمہیں اللہ کے دین سے ہٹا نہ دیں، اللہ کے دین پر عمل سے، اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل سے، اللہ کے دین کی محنت سے لوگ تمہیں روک نہ دیں، ہٹا نہ دیں. آج کیا صورتحال ہے؟ پھر مجھے مرثیہ کہنے کی ضرورت تو نہیں، کوئی رمق ہمارے اندر ہے؟ شریعت کا مذاق اڑایا جانا، شریعت کے احکامات کی پامالی، اللہ کے احکامات کو علی الاعلان مذاق کا نشانہ بنانا اور ان پر عمل درآمد کو روکنے کی کوشش کرنا، منکرات کو پروموٹ کرنا، معروف کو جو اللہ نے کرنے کے کام دیے ان کو روکنا، منکرات جن سے منع کیے ان کو پروموٹ کرنا، ان کو پھیلانا، کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا ہمیں کوئی احساس ہے کہ ایمان کی پونجی لٹ تو نہیں رہی، دین کی پونجی لٹ تو نہیں رہی، دین کے مغلوب ہونے پر کوئی کڑن ہمیں ہے کہ نہیں، اس پر غور کرنا چاہیے. ماہ محرم الحرام ہے نا، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تذکرے بھی ہوں گے، آئندہ جمعے کچھ بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. انہوں نے تو یہ محسوس کیا کہ ان کے نانا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق عطا کر گئے، اور خلفائے راشدین کا دور جن میں ان کے والد گرامی سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، وہ جو اصول اسلامی حکومت اور خلافت کے لیے عطا کر گئے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس یہ کیا کہ ان اصولوں کی پامالی ہو رہی ہے، ان کی خلاف ورزی شروع ہو رہی ہے، تو اس پر بند باندھنے کے لیے کھڑے ہوئے جان دے دی، اپنا سر کٹا دیا، اپنے گھرانے کی جانیں قربان کر دی. آج دین کہاں ہے؟ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں واج غریب الغربا ہے، اس پر حسین کے چاہنے والوں کو کڑن کتنی ہے رضی اللہ عنہ، حسین کے والد کو چاہنے والوں کو کتنی کڑن ہے، جو آپ اور میں بھی ہیں چاہنے والے ان کے بھائی، اور حسین کے نانا کا لایا ہوا دین آج اس کی مغلوبیت پر اس امت کو کتنی کڑن ہے. اے خاص اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے آج اب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، وہاں جانے گئیں، ہم کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ ہم 9-10 کی چھٹی کریں گے بس بس، اور کچھ اور کام کریں گے. ناراض ہو جائیں گے لوگ، چھوڑ دیں، بات نہیں کرتا، پتا سب کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ. وہ جانے دے رہے، اپنے گھر بار کی جانے قربان کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا وقت، ہماری صلاحیت، ہمارا مال، ہماری جان کہاں لگ رہی؟ وہ دین کو، دین کے مزاج میں بگاڑ شروع ہوا ہے، دین کے اصولوں میں بگاڑ شروع ہوا ہے. کھڑے ہو گئے، یہاں کہاں غالب ہے دین آج اللہ کا؟ اس پر ہمیں کتنا کھڑا ہونا چاہیے؟ اگر کسی نے کوئی پیغام لینا ہے تو وہ یہ لے. پھر یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق کی شہادت بھی یاد رکھے، 18 ذلحجہ کو حضرت عثمان غنی کی بھی شہادت یاد رکھے، 21 رمضان المبارک کو حضرت علی کی شہادت بھی یاد رکھے، بدر کے شہداء کو بھی یاد رکھے، احد کے شہداء کو بھی یاد رکھے. دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر 259 صحابہ اکرام کی جانوں کے نذرانے بھی تو یاد رکھے. خلفائے راشدین کے دور میں دین کے غالب ہو جانے کے بعد اس کے غلبے کو برقرار رکھنے کے لیے ہزاروں جانوں کے نذرانے بھی تو یاد رکھیں. 1400 برس کی تاریخ میں امت کے اسلاف کی لاکھوں کی تعداد میں شہادتوں کو بھی تو یاد رکھیں. کوئی دن نہیں بچے گا پھر کہ جس دن کسی صحابی کی، یا تابعین میں سے کسی کی، یا تبع تابعین میں سے کسی کی شہادت آپ کو نہ ملے. دن منائیے، ضرور منائیے، لیکن مقصد کو تو بھی یاد رکھیے. اتنا عظیم مقصد تھا کہ جان تک دے دی ان لوگوں نے، ہم کیا دے رہے ہیں؟ آج گلاس کے ٹوٹنے پر ہمیں کتنا افسوس ہوتا ہے اپنے گھر کے اندر، ایک شیشے کے جار کے ٹوٹنے پر کتنا افسوس ہوتا ہے، ڈنر سیٹ کے باؤل کے ٹوٹنے پر کتنا افسوس ہوتا ہے، اور اگر ہمارے کمپیوٹر کی اسکرین ہمارے بچے نے توڑ دی ہو تو پھر کتنا غصہ آتا ہے. اللہ کے کتنے احکامات ٹوٹتے ہیں روزانہ ہمارے گھر میں، ہماری سڑکوں پر، ہمارے ملک میں، کوئی غصہ آتا ہے آج امتی کو؟ حسین جان دے کر چلے گئے رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے دین کی خاطر، اور آج ہمیں کوئی کڑن ہی نہ ہو اس کے اوپر، تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارا کیسا ایمان ہے؟ خدا را اس کا جائزہ لیجئے. صرف دو مختصر باتیں، محرم کے آغاز پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول کی دعا پڑھنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ہے نا ہیپی نیو اسلامک ایئر کے میسیجز، یہ کوئی اسلامی مزاج نہیں. کافروں کی چیزیں اٹھاؤ اسلامک بناتے جاؤ، کافروں کی چیزیں اٹھاؤ اسلامک بناتے جاؤ، اس کی ہمیں کوئی حاجت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے آغاز پر چاند دیکھتے دعا فرماتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. اے اللہ اس چاند کو طلوع فرما ہم پر امن اور ایمان کے ساتھ. ہر مہینے پر یا ہر مہینے کے آغاز پر یہ دعا ہے رسول اللہ کی، سوچئے کتنی قیمتی دعا ہے. امن کی ہمیں ضرورت، ہم سے بڑھ کر کون جانے گا کراچی والوں سے بڑھ کر، اور ایمان کی بھی ہم سب کو ضرورت. پہلی دعا، پہلا حصہ دعا کا، اے اللہ ہمیں اس چاند کو ہم پر طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ. دو، سلامتی اور اسلام کی روش کے ساتھ، اسلام کے معنی اللہ کے حکم کے سامنے ہر وقت اپنے آپ کو جھکا دینا. نمبر تین، والتوفیق لما تحب وترضى، اللہ اس توفیق کے ساتھ کہ جس سے تو راضی ہو، جس سے تو پسند فرما لے، ایسے اعمال کے اللہ توفیق دے جس سے تو راضی ہو، گویا دوسرے اعتبار سے ان اعمال سے بچا اللہ جس سے تو ناراض ہو. آج سارا فساد، تباہی، فساد کیوں ہے؟ اعمال وہ ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ نہیں، وہ اعمال دے، ان اعمال کی توفیق دے جس سے تو جنہیں تو پسند فرمائے، جس سے تو راضی ہو جائے. ربی وربک اللہ، پھر چاند کو خطاب فرما کر آپ ارشاد فرماتے، میرا ربی اللہ ہے، تیرا ربی اللہ ہے. یہ سورج، چاند، ستارے، یہ نظام شمسی، یہ کہکشاں، یہ گیلیکسیز، یہ ساری یونیورس، یہ پوری کائنات، یہ سارا نظام کائنات اللہ نے بنایا، اللہ اس کا چلانے والا ہے، یہ وہ اللہ ہے رب العالمین. جب اس پر ہماری نگاہ ہو، اس پر ہمارا توکل ہو، اس سے ہماری لو لگی ہو، اس سے ہمارا تعلق ہو، تو پھر ہمارے لیے مشکلات کوئی مشکلات نہیں ہے. یہ دعا مسنون دعا ہے، مسنون دعاؤں کی کتاب میں آپ کو ملے گی. ہر مہینے کے چاند کو دیکھ کر اللہ کے رسول یہ دعا فرماتے تھے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. باقی سینکڑوں میسج آپ کے پاس بھی آئے ہوں گے، میرے پاس بھی آئے ہوں گے، ایک میسج میں دعا کا ذکر تھا، بس یہ والی دعا. باقی جناب وہ عربوں نے بھی کر ڈالا، کلو آمین وان تو بخیر، ہر سال آپ خوش و خرم رہیے، اللہ ہدایت دے. تمہیں رسول کی دعا یاد نہیں، تمہیں تو عربی بھی آتی ہے. کلو آمین وان تو بخیر، نیو ایئر کی گریٹنگس آپ کو ہو، مبارکباد ہو، یہ ہو اور وہ ہو، نبی کی دعا امت نے بھلا دی. اسی لیے علماء بزرگوں نے لکھا، بدعتیں کب آتی ہیں؟ جب سنتیں رخصت ہو جاتی ہیں. سنت چھوڑیں گے تو بدعتیں آئیں گی. دوسرا خاص اس مہینے میں کرنے کا کام، محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں بھی رکھا، مدینے میں بھی رکھا. رمضان کے فرض روزوں سے پہلے یہ فرض کے درجے میں تھا، رمضان کے بعد ہو تو گیا نفل کے درجے میں، مگر حدیث میں کہ کبھی یہ روزہ نہیں چھوڑا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رسول اللہ نے نہیں چھوڑا. اور ایک روایت میں کہ آپ نے ارادہ فرمایا، مگر وہ حیات طیبہ کا آخری سال تھا کہ مشابہت ہو رہی تھی، یہود بھی روزہ رکھتے تھے، تفصیل میں نہیں جا رہا، وقت مکمل ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال میں حیات رہا تو میں 9 کا روزہ بھی اس کے ساتھ ملا لوں گا. تو بہتر ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا بھی ملا لیں، یا اگر رہ گیا تو 11 کا ملا لو. علماء فرماتے ہیں دیکھیے، 10 محرم کا روزہ ہمیشہ رکھا ہے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں فرض نہیں ہے، لیکن ہمیشہ رکھے تو سنت موقعہ بن گئی. تو بھائی نمازوں میں سنت موقعہ گن کر پوری پوری ادا کرتے ہیں نا، تو روزوں میں بھی تو سنت موقعہ ہے. اور عجیب بات ہے، چھٹیاں بھی ہوتی ہے پاکستان میں ان دنوں میں، تو روزہ رکھے بھائی. جب روزہ رکھیں گے تو نبی کی سنت پر عمل ہوگا، اور جب نبی کی سنت پر عمل ہوگا تو بہت سے ان فضول کاموں سے بچ جائیں گے جس کا نبی کی سنت اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.